الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي الذي يمحو به الكفر وأنا العاقب الذي لا بعده نبي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگو اللہ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک سب سے خوبصورت اور بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی شان کا تذکرہ بیان کیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ہمارے نبی علیہ السلام کسی مرد کے باپ نہیں بنے ولیکن رسول اللہ مگر خدا کے رسول بنے وخاتم النبیین اور اللہ کے آخری نبی بن کر آئے وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے رجل عربی میں اس انسان کو کہا جاتا ہے جو کہ بالغ ہو جائے اور اگر چھوٹا بچہ ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی جتنی اولاد ان میں سے آپ کی بچیاں بعد میں فوت ہوئی اور آپ کے بچے دنیا میں جلدی فوت ہو گئے جاہلیت میں یہ رسومات تھی کہ جب باپ مر جاتا تھا تو اس کے بیٹے کو اس کی وراثت اور کفالت اور اس کی گدی نشینی عطا کر دی جاتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس کائنات میں ہوتے اور آپ کے بعد آپ کا کوئی بیٹا باقی رہ جاتا تو امت اس کو پکڑ کر گدی نشین بنا لیتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نبوت دے دیتی ہمارے نبی کی جگہ رسالت عطا کر دیتی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر علماء یہ لکھتے ہیں اگر سارے نبی بھی حضور کے بعد آتے آدم سے عیسیٰ تک اور حضور کے جانے کے بعد اگر سوال ہوتا کہ کسی ایک کو نبوت دے دی جائے تاکہ وہ کچھ کام میں بہتری مزید پیدا کر سکے تو سارے نبی مل کر بھی رسول اللہ کی سیٹ پر اگر بیٹھ جاتے وہ نبی کی جگہ نبوت پر فائز نہیں ہو سکتے تھے نہ رسول کی جگہ رسالت پر فائز ہو سکتے تھے نہ ہی کوئی ایسا کام تھا جو کہ حضور کا ادھورا رہ گیا اور وہ اس کو آ کر مکمل کر سکتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تمام نبی جو دنیا میں تشریف لائے ہر ایک کی نبوت کے اندر ایک قوم نے اپنا اثر لیا اور استفادہ حاصل کیا جب وہ نبی اس دنیا سے گیا تو قوم بھی گئی امت بھی گئی دین بھی گیا کتاب بھی گئی سب کچھ چلا گیا مگر رسول اللہ کی جس وقت نبوت آئی اللہ نے آپ کے لقب کو بدلا آپ کے نام کو بدلا آپ کی نبوت کو بدلا آپ کی رسالت کو بدلا آپ کے اعزازات کو بدلا اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا العاقب میں سب سے آخر میں وجود میں دنیا میں آیا مگر سب سے پہلے کائنات کے عالم ارواح میں پیدا ہوا اور میں جس وقت دنیا میں آیا تو تمام نبی مجھ سے پہلے اس میدان سے جا چکے تھے اور یہ نبوت کا تقاضا تھا کہ نبی آئیں تو دنیا کے اندر ہر چیز کا نظارہ کر سکیں تاکہ جہاں جہاں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اس کمی پیشی کو پورا کر سکے یہی وجہ ہے کہ میرے نبی کی سامنے والی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں اور آپ کے کندھے کے پیچھے سے بھی اللہ نے ایک لائٹ پیدا فرمائی جو آپ کی ختم نبوت کے بالکل اوپر ایک آنکھ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سامنے دیکھتے تھے دائیں طرف بھی آپ کو نظر آتا بائیں طرف بھی آتا سامنے بھی آتا. اللہ کے نبی جب پیچھے دیکھتے تھے تو پیچھے سے بھی دائیں طرف بائیں طرف اور سامنے نظر آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوری کائنات کے میدان پر جس وقت اپنے غور و مطالعہ کیے ہیں, اللہ کے نبی نے جس وقت محنت فرمائی ہے, پوری کائنات میں آج تک رسول اللہ کی نبوت پہ تنقید کرنے والا, صحابہ پر اعتراض کرنے والا اگر کوئی مصنف یا کاتب موجود ہے, اگر کوئی قلم نگار موجود ہے, اگر کوئی کتابوں کو لکھنے والا, لائبریریوں کو بھرنے والا موجود ہے, اگر رسول اللہ کی گستاخی کے اوپر پوری دنیا کے اندر طعنے مچانے والا موجود ہے, مگر آج تک کوئی بندہ اس پہ تبصرہ نہیں کرتا کہ نبی آئے تو انہوں نے اپنی نبوت کا یہ کام ادھورا چھوڑا. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اللہ کے نبی جو رب دیتا جا رہا ہے اس کو پہنچاتے جاؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ رسالت نبوت محنت سے ملتی ہے, رسالت نبوت پڑھنے سے ملتی ہے, رسالت نبوت ذہانت سے ملتی ہے, رسالت نبوت لیاقت سے ملتی ہے, رسالت نبوت خاندانی نسبتوں سے ملتی ہے, رسالت نبوت کسی صداقت سے ملتی ہے, رسالت نبوت کسی پیسے کی بنیاد پہ ملتی ہے, رسالت نبوت کسی تعارف کی بنیاد پہ ملتی ہے. مگر جس نبی کو اللہ نے رسول آخری بنایا, آج سے پہلے جتنے نبی آئے وہ پڑے ہوئے تھے, مگر میرے نبی امی تھے. امی کہتے ہیں کہ جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا بھی نہ سیکھا ہو, پڑھنا بھی نہ سیکھا ہو, اردو میں اس کا ترجمہ ان پڑھ کرتے ہیں, مگر ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جس نے سب کچھ رب سے سیکھا اور دنیا سے کچھ نہ سیکھا, اور باقی جتنے انبیاء ہیں رب سے بھی سیکھا دنیا سے بھی سیکھا ہے, اس لیے ہمارے نبی امی ہیں آخری ہیں. مگر امی آپ کو بنا کر بھیجا گیا ہے کہ اس کی تعلیم بھی رب دیتا ہے, اس کے نظام کو بھی رب دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ میں قلم بھی رب دیتا ہے, اس کے ہاتھ میں انصاف بھی رب دیتا ہے. رب کی طرف سے جتنی نسبتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ امی اس لیے بنتا ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا استاد نہیں. میرے نبی علیہ السلام جس وقت تشریف لائے, رحمت للعالمین کا لقب ملا, ادھر سے رب العالمین ادھر سے رحمت للعالمین. اور علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 3 کروڑ جہان اس دنیا کے اندر ہیں, اور 3 کروڑ جہانوں کا اللہ رب العالمین ہے, اور ان 3 کروڑ جہانوں کے لیے میرے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. پہلے انسانوں کی نبوت سے کبھی آسمان والوں نے فائدہ اٹھایا, کبھی زمین والوں نے فائدہ اٹھایا, کبھی کون سی مخلوقات نے فائدہ اٹھایا, کبھی کس مخلوق نے فائدہ اٹھایا, مگر جہاں رب رب العالمین ہے وہاں نبی کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا گیا. یہی وجہ ہے علماء لکھتے ہیں, اگر رسول اللہ تشریف نہ لاتے تو خدا کی قسم اللہ کی مخلوقات میں سے ایک چیونٹی بھی سیراب نہ ہوتی. ہمارے نبی کی آمد سے چیونٹیوں اپنی بلوں کے اندر گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت درود پڑتی ہیں, علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت لوگ چلتے تھے ان چونٹیوں کی چمک آتی تھی, اور اس چمک کی بنیاد پر چونٹیوں پہ کوئی پاؤں نہیں رکھتا تھا. جب آج سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا دور آیا, حضرت سلیمان کا لشکر گزرنے لگا, اس کے بعد سامنے چونٹیاں ہیں, ایک دوسرے کو خطرہ لائق ہوا کہیں سلیمان یا ان کا لشکر ہمیں دبا نہ جائے, مگر وہ سلیمان کی حکومت تھی, آپ کی نبوت تھی, آپ کی رسالت تھی. مگر میرے نبی علیہ السلام کا جب دور آیا چونٹیوں تک سب کو امن ملا, اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے کسی صحابی نے چیونٹی کو مسئلہ تک نہیں. یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان کے دور حکومت میں چیونٹیوں سے کہا گیا جاؤ اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ, ایسا نہ ہو کہ وہ سلیمان بھی آئے اور اس کا لشکر بھی آئے تمہیں مسل کر دنیا سے چلا جائے, ایسا نہ ہو جائے. وہ چیونٹیاں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی گئی. فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سلیمان علیہ السلام نے یہ دعائیں پڑھی. اللہ نے اس وقت یہ بتایا ضرور تھا کہ ہمارے نبی جب آئیں گے رحمت للعالمین بن کر آئیں گے, کوئی بندہ بھی, کوئی جانور بھی, کوئی چیونٹی بھی, کوئی کیڑی بھی, کوئی چیز بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کرے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت آیا, حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت پہ الزام لگا کہ اس نے چادر کو چرایا ہے, دوسری عورت نے آ کر الزام لگایا کہ اس نے میرے بچے کو قتل کر دیا ہے, اوپر سے ایک چیل آئی. اس وقت کے قاضی نے فیصلہ کیا کہ چیل جس کے سر پہ ٹنکا مار دے گی وہ قاتلہ ہوگی. وہ عورت اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی, اور جو عورت دعویٰ کرنے والی تھی مسجد نبی کے صحن کے باہر چیل آسمان سے آئی اور آ کر اس نے ملزمہ عورت کے سر کے بالوں کو کھینچا اور بالوں کو اڑا کر لے گئی. علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت اپنے بالوں سے گنجی ہو گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لاج رکھنے کے لیے اللہ نے پرندوں کو گواہ بنایا ہے, جانوروں کو گواہ بنایا ہے, چیونٹیوں کو گواہ بنایا ہے, نبوت کی سرپرستی کرنے کے لیے پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کر. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, میں تو وہ نبی ہوں جو آخری ہوں, میرے دور کے بعد امام مہدی اس کائنات میں جس وقت تشریف لائیں گے خدا کی قسم وہ میرا امتی بن کر آئے گا. امام ہوں منکم, اور امامت تم میں سے ہوگی, اور امام مہدی جس وقت اپنے مصلے پہ کھڑا ہوگا اللہ اس کو یہ لیاقت عطا فرمائیں گے, اس کی پیشانی میں ایک نور چمکے گا جس کے اندر یہ لکھا ہوگا امام مہدی عبداللہ, یہ اللہ کا بندہ ہے, اور اس کے ہاتھوں پہ لکھا ہوا ہوگا البیعت للہ, جو بندہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ رب کے قریب پہنچ چکے گا. پھر یہ جس وقت رسول اللہ کی کتاب پڑھ کر نماز پڑھا کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو امام مہدی کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ جس زمین پر پاؤں رکھیں گے اللہ اس کو سراب کر دیں گے. پھر امام مہدی کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے جس وقت یہ آگے چلتے جائیں گے کافر اپنی تلواروں کے سائے کے اندر بھاگتے جائیں گے, اور جو بندہ ان سے مصافحہ کرے گا اللہ اس کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دے گا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حالت ہوگی اس وقت جب مہدی بھی آئے گا عیسیٰ بھی آئیں گے, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب کو توڑیں گے. جو آج عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ صلیب پہ سولی چڑھا دیے گئے, حضرت ننوتوی لکھتے ہیں عیسائیوں کو کہ تم مسلمانوں کی طرف آؤ تو مسلمان تمہارے نبی کو زندہ مانتے ہیں, ورافعوک الیہ, اللہ نے آسمان کی طرف ان کو بلند کیا, ومطہرک من الذین کفروا, اور کافروں کے کفر سے ان کو پاک کیا, وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, اور حضرت عیسیٰ سے کہا جو تیری بات کو مانے گا قیامت تک میں اس کو بلند کر کے رکھوں گا. حضرت تھانوی لکھتے ہیں جب عیسیٰ کے متبع قیامت تک چمکتے دمکتے رہ سکتے ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کیسے نہیں چمک سکتے. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا, اتنی قوت کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں نماز امام مہدی پڑھائیں, دمشق کی جامع مسجد کے اندر سیڑھی بھی لگانے والے امام مہدی ہوں, اور عیسیٰ کو پہچاننے والے بھی امام مہدی ہوں, اور جس وقت نماز کھڑی ہو امام مہدی اس وقت امامت کروا کر یہ ثابت کرے کہ حضور کی کتاب کو پڑھنے والا عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے, اس لیے آج امام مہدی سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن پڑھ کر امامت کروائے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے قرآن سیکھیں گے. اور شادی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت سے ہوگی, بچے بھی رسول اللہ کی اس امت میں پیدا ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے, اور قوت ایمانی اتنی ہوگی. حدیث میں آتا ہے لال ہوائیں آندیاں جس وقت چلیں گی, عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اپنے گروپ کو لے کر آگے بڑھتے جائیں گے, یہاں تک کہ آپ کے قافلے کے اندر ہزاروں بندے جمع ہو جائیں گے. ایک مقام پر جس وقت ان کو پیاس لگے گی, ایک گائے کے دودھ کو جس وقت نچوڑا جائے گا وہ ایک پیالے کے اندر لا کر سب کو پلایا جائے گا, وہ پیالہ ایک گائے کا دودھ ان ہزاروں بندوں کے لشکروں کو سراب کر دے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں یہ کرامت و معجزات ظاہر ہوں گے کہ وہ ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے والوں کو پورا ہو چکا ہے, جبکہ آج کا نظارہ یہ ہے خالص دودھ تو ملنا ہی ممکن نہیں, اگر کسی بندے کو مل بھی جاتا ہے وہ اس کے اندر ملاوٹ کر دیتا ہے, ملاوٹ کرنے کے بعد پوری امت کے اندر اس کو ذرخیز کرتا ہے, ہر گھر کے اندر جو ملاوٹ والا دودھ جاتا ہے, من غش فلیس منا, جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام کی امت میں آج کل دودھی کو اگر تلاش کرتے ہیں تو 99% ملاوٹ والے ملتے ہیں.
ایمان کی برکتیں ختم ہو گئی، اعمال کی برکتیں ختم ہو گئی. حضور تو حضور ہیں، آپ کی امت میں امام مہدی آتے ہیں، حضور تو حضور ہیں، آپ کی امت میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں. امام مہدی کی برکات کا ظہور یہ ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی برکات کا ظہور یہ ہوتا ہے کہ ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے والوں کو کافی ہو جائے گا، پورے قافلے والوں کو کافی ہو جائے گا. ہر بندہ اس کو رچ کے پیے گا، ہر بندہ اس کو بس کے پیے گا، ہر بندہ اس سے سراب ہوگا، ہر بندہ ایمان کی محنت کرے گا، ہر بندہ اسلام کی محنت کرے گا، ہر بندہ کلمے کی محنت کرے گا. آج مسلمان گھر سے مسلمان بن کے جاتا ہے اور دنیا میں اپنے اسلام کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، آج مسلمان اپنے خاندان سے ایمان لے کے جاتا ہے اور باہر جا کر اپنے خاندان کے اندر ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، آج مسلمان اپنے ابا اجداد سے نماز لے کے جا رہا ہے، باہر کی سوسائٹی میں نماز کو کھو کے آتا ہے، آج مسلمان اللہ کے نبی کی کتابوں سے لباس نبوت کو پڑھ کے جاتا ہے، باہر جا کر اس لباس کو ضائع کر کے آتا ہے، آج مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ ضرور کرتا ہے مگر نبی علیہ السلام کے امتی ہونے آتی ہے وہ انسان کے کسی شمار میں شمار نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی کسی مرد کے باپ نہیں. اگر بچہ بڑا ہو کر بالغ ہو جاتا، نبی کے بعد اس کو نبوت دے دی جاتی اور اس کو رسالت دے دی جاتی، لیکن ایک مقام پہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العاقب، میں سب سے آخر میں آیا، ان العاقب میں وہ آدمی ہوں جو سب سے آخر میں آیا ہوں، الذی لا نبی بعدہ، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میرے نبی علیہ السلام کا جو حسن ہے، اگر وہ حسن کسی اور کو مانا جائے تو وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا. اگر یہ کہیں کہ نبی کا چہرہ ہم نے فلاں جگہ دیکھا، فلاں اخبار میں دیکھا، فلاں بزرگ کے پاس تھا، فلاں ایسا اللہ کا ولی ہے کہ بالکل رسول اللہ جیسا لگ رہا تھا، فلاں ایسا تھا جس کی چمک دمک ایسی تھی، فلاں ایسا تھا جس کے دانت ایسے تھے، تو میں عرض کر رہا تھا نبوت محنت سے نہیں ملتی، علم سے نہیں ملتی، کسی اور عمل سے بھی نہیں ملتی. اگر نبوت محنت سے ملتی ہوتی تو آج کل کئی مرزائیت والے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، بلکہ آج مسلمان بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتا کہ ہم تو 100 سال قرآن پڑھتے رہے، 100 سال حدیث پڑھتے رہے، ہم نے 50 مسجدیں بنائی، 50 مرتبے بنائے، رسول اللہ نے اصحاب صفہ کا مدرسہ بنایا، ہم نے 10 بنا لیے، ہم آگے بڑھ گئے، پھر تو یہ کہہ جاتے ہمارے نبی نے اتنے قرآن پڑھے، ہم نے اتنے قرآن پڑھا لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ درود پڑھا، ہم اس سے بڑھ گئے ہیں، نبی نے 23 سال نماز پڑھی، ہم نے 50 سال نماز پڑھی، نبی نے 23 سال میں قرآن پڑھا، ہم نے 50 سال ہو گئے قرآن پڑھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے دور میں 27 مرتبہ جہاد کیے، ہم نے 100 مرتبہ کر لیے، نبی علیہ السلام نے حج اس طرح کیا، ہم نے زیادہ کر لیے، آپ نے عمرے 3 کیے، ہم نے 4 کر لیے، پھر تو کوئی بھی بدبخت آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دیتا کہ نبی سے تو میں اعلیٰ ہو گیا، نبی سے میں افضل ہو گیا ہوں. ہمارے نبی نے 1000 روپے خرچ کیے، آج کروڑ پتی بندہ کہے کہ میں نے 1000000 روپے خرچ کر دیے، ارب پتی کہے کہ میں نے 1000000 روپے خرچ کر دیے. یہ کہنے کے بعد کہ نبوت محنت سے ملتی، محنت سے نبوت نہیں ملتی، خالی عبادت سے نبوت نہیں ملتی، ریاضت سے نبوت نہیں ملتی، علم سے نبوت نہیں ملتی، عمل سے نبوت نہیں ملتی، کسی اور خاندانی نسبت سے نبوت نہیں ملتی. نبوت صرف ملتی ہے اللہ کے انتخاب سے. اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس، اللہ ہی چنتے ہیں رسول، اللہ ہی چنتے ہیں نبی، اللہ ہی چنتے ہیں کائنات میں کس کو اعلیٰ بنائیں کس کو ادنا بنائیں. اس لیے یہ عقیدہ بناؤ کہ نبوت نہ تو عمل سے ملتی ہے صرف، نہ علم سے ملتی ہے، نہ عبادت سے ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ پر اعمال شروع ہوئے، نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعمال شروع ہوئے، نبوت ملی پھر نماز آئی، نبوت ملی پھر زکات آئی، نبوت ملی پھر روزہ آیا، نبوت ملی پھر قرآن اترا، نبوت ملی پھر جہاد فرض ہوا، نبوت ملی پھر صحابہ بنے، نبوت ملی پھر صدقات کے مسئلے آئے نبوت ملی، پھر عید کے مسئلے آئے نبوت ملی، پھر دیگر مسائل آئے، اگر یہ کہتے کہ نبوت عبادت کے بعد ملتی ہے، ساری عبادت پہلے آتی نبوت بعد میں آتی، مگر ہمارے نبی کو نبوت پہلے ملی، عبادت ساری بعد میں نازل ہوئی. بعض گستاخ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اتنے عمل کر چکے ہیں، ہم تو نبوت کے درجے تک پہنچ گئے ہیں، نعوذ باللہ. صحابیت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ولایت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ہمارے جیسے سارے آدمی عبادت کر لیں، پورا دن پوری رات قرآن پڑھ لیں، خدا کی قسم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کی پاؤں کی آہٹ جو نبی علیہ السلام نے سنی ہے، حضرات علماء لکھتے ہیں، ہم اس کے گردے کے ایک ذرے تک بھی پوری کائنات کی عبادت کو لے کر جمع ہو جائیں، ہم اس کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی ریاضت تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی حلاوت تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے ایمانیات تک نہیں پہنچ سکتے. تو میرے نبی کی نبوت اس لیے اکمل ہے کہ اللہ نے آپ کو آخری نبوت کے لیے چنا، آخری رسول کے لیے چنا، اور نبی علیہ السلام کی برزوی نبوت بھی کوئی باقی نہیں، کوئی اور نبوت بھی باقی نہیں. حجت الوداع کے موقع پہ حضور نے آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین مکمل کر دیا، احکام مکمل کر دیے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین سمجھ کر میں راضی ہو گیا. یہ جب آیت اتری تو صحابہ اکرام مسکراتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں جس وقت پیش ہوتے ہیں، اللہ کا نبی حجت الوداع کے موقع پہ سب صحابہ کے سامنے یہ کہتا ہے، کیا میں نے تمہیں دین پہنچایا کہ نہیں، کلمہ پہنچایا کہ نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں نبی پہنچایا بھی ہے، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. آج پہنچایا ضرور جاتا ہے، مگر پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا جاتا. دعوت ضرور ہے زبان سے کہ جی ہم نے سنا ہے یہ مسئلہ ہے، آپ بھی ایسے کر لیا کرو، یہ عمل کر لیا کرو، فلاں چیز کر لیا کرو. نبی کی نبوت ادا بھی ہوئی اور اس کا حق بھی ادا ہوا، اور تمام صحابہ اس بات کے گواہ تھے، اے نبی آپ نے نبوت کو بھی ادا کر دیا، نبوت کے حق کو بھی ادا کر دیا. اگر نبوت آپ کو نصیب ہوئی ہے تو جو نماز اتری وہ سب سے پہلے آپ نے پڑھی، جو قرآن نازل ہوا سب سے پہلے آپ نے یاد کیا، جو حج اترا وہ آپ نے کیا، جو صدقات اترے وہ آپ نے دیے، جو زکات آئی وہ آپ نے دی، جو قربانی آئی وہ آپ نے دی، جہاں پہ جہاد کا مسئلہ آیا آپ شریک ہوئے، جہاں پر نماز کا مسئلہ آیا آپ نے پڑھی، جہاں پر کوئی اور مسئلہ آیا آپ سب سے پہلے آگے پیش ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ادا بھی ہوئی اور حق بھی ادا ہوا. آج علم ہے مگر عملی طور پر امت رسول اللہ کے انداز سے بالکل باہر ہوتی جا رہی. ہمارے نبی کی نبوت کو چنا گیا، سب سے آخر میں آپ کو کائنات میں اتارا گیا اور یہ دنیا کے سامنے رکھا گیا. آدم علیہ السلام کی نبوت سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوت میں جو چیزیں کمی پیشی والی ہیں ان سب کو دیکھنا میرے نبی کا کام تھا، اور ان سب کو پورا کرنا میرے نبی کا کام تھا. اور سب سے آخر میں جو میدان میں آتا ہے وہ صرف یہ وزٹ کرتا ہے کہ دنیا میں کمزوری کہاں پر ہے، دنیا میں نقصان کہاں پہ ہے، دنیا میں بلڈنگ کہاں پہ ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا جتنے نبی آئے مکان کو بنا کر گئے، جتنے نبی آئے بلڈنگ کو بنا کر گئے، جتنے نبی آئے ایک محل کو بنا کر گئے. اور میری ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ گھر کو بناتا ہے، دنیا کو آ کر کہتا ہے میرے گھر کو دیکھ کر بتاؤ کوئی یہاں پر باقی ہے مسئلہ کہ نہیں. تمام نبی آئے ایک خوبصورت محل کی شکل میں، مگر دنیا نے دیکھا تو یہ کہا ایک اینٹ باقی رہ گئی ہے. اے میری امت انا لبینا، وہ اینٹ میں ہوں. جس وقت میں بھی آ گیا اینٹ اینٹ سے لگ گئی. جس طرح گھر میں ایک اینٹ رہ جائے اگر وہ مکمل ہو جائے تو گھر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، اس طرح میرے نبی جس وقت دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ایک اینٹ کی وجہ سے وہ گھر بیکار نظر آتا تھا، مگر میرے نبی علیہ السلام جس وقت تشریف لائے آدم علیہ السلام کی بلڈنگ بھی مکمل ہوئی، نوح علیہ السلام کی بلڈنگ بھی مکمل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی بلڈنگ بھی مکمل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بلڈنگ بھی مکمل ہوئی، تمام نبیوں کی بلڈنگ مکمل ہو گئی. اب اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی توڑ نہیں. اور میں نے عرض کی کہ جتنے آج تک انسانیت میں مصنف آئے، ہمارے نبی کی نبوت پر جتنے حکم اترے، آج تک کسی نے یہ نہیں لکھ سکا کہ نبی آیا اس پر یہ حکم تھا وہ نبی نے نہیں کیا یا اس کے صحابہ نے نہیں کیا. گالیاں صحابہ کو بھی پڑتی ہیں، نبی کو بھی پڑتی ہیں، مگر رسول اللہ کی عملی سیرت پر آج تک کسی نے یہ لفظ نہیں لکھا کہ نبی پر فلاں حکم آیا نبی نے چھوڑ دیا، صحابہ پر فلاں شریعت آئی صحابہ نے چھوڑ دی، یہاں تک کہ سلمان فارسی کو جس وقت کہا گیا کہ تیرا عجیب نبی ہے تجھے استنجے کا بھی طریقہ سکھا گیا، کہا دیکھو خدا کی قسم یہ ہمارا ہی نبی تھا جس نے ہمیں استنجے کے طریقے بھی سکھا دیے، بالوں میں کنگھی کا طریقہ بھی سکھا دیا اور کنگھی کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی سکھا گیا، سرما لگانے کا طریقہ بتا گیا، زیتون کے فوائد بتا گیا، مسواک کے فوائد بتا گیا، ساری دنیا کے سامنے اتنا کام کر گیا ہے، آج مصنف قذاب دجال رسول اللہ کی نبوت کے چار کونوں سے دشمن بن کے ضرور آتے ہیں، مگر نبی کے اوپر نازل شدہ دین میں نبی نے کوئی غلطی کی ہو آج تک اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور ایک ہمارے خاندان ہے، ہمارے گھر ہیں، اگر ہمارا بچہ حافظ بنتا ہے تو چھ ماہ بعد بھول جاتا ہے، اگر ایک ہمارا مرد داڑھی رکھتا ہے تو چھ ماہ بعد اس کو چھوٹی کرتا ہے، اگر ایک بندہ سفید لباس پہنتا ہے تو دس سال کے بعد اس کو چینج کرتا ہے، اگر ایک بندہ صدقہ ادا کرتا ہے تو اس کا بھی دکھلاوا کرتا ہے، اگر ایک بندہ کسی کی معاونت کرتا ہے تو ذاتی مفاد پرستی ہوتی ہے، اگر ایک بندہ کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو وہاں پر بھی اکثر دکھلاوے ہوتے ہیں، اگر ایک بندہ اپنے مدرسے میں کسی بچے کو داخل کرواتا ہے تو خاندان میں شہرت چاہتا ہے، اگر ایک بندہ کسی جگہ پر کسی عالم سے بھی رابطہ رکھتا ہے وہ بھی اپنی نشو و نما اور شہرت کی بلندیوں تک جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہماری عبادت تھی مفاد پرستی پر ہے، مگر صحابہ کی عبادت کسی مفاد پرستی پر نہیں تھی، صحابہ جس وقت عبادت میں آتے ہیں مصعب بن عمیر کی دولت ختم ہوتی ہے، صحابہ جس وقت عبادت میں آتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور آپ کی بہادری اور آپ کی پوری دنیا کے اندر جو نام تھا وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر وہی عمر کیچڑ کے اندر بیٹھ کر بھی اللہ کی قسم اللہ کے مصلے پر نماز پڑھ کر دنیا کے یہ سامنے کرتا ہے کہ ہم مفاد پرست نہیں بلکہ دین پرست، دین پرست بنے، مفاد پرست مت بنے، مفاد کس نے کس کو دینا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ لیتا ہے، اللہ دلواتا ہے، اللہ لیتا ہے، کوئی بندہ کسی سے یہ تعلق بنائے مجھے اس سے فائدہ ہو جائے گا، میرا یہ کام ہو جائے گا، میں اس کے سامنے نماز پڑھتا ہوں مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا، میں اس کے سامنے زکات دیتا ہوں مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، میرا نبی علیہ السلام کی نبوت میں مفاد پرستی نہیں، صحابہ کے عمل میں مفاد پرستی نہیں، اولیاء کی ولایت میں مفاد پرستی نہیں، ایمان والوں کے ایمان میں مفاد پرستی نہیں، مگر جہاں پہ مفاد پرستی آ جائے وہاں رب بھی چھوٹتا ہے، جہاں مفاد پرستی آ جائے وہاں نبوت چھوٹتی ہے، جہاں مفاد پرستی آ جائے وہاں صحابہ کی عزت پہ حرف آتا ہے، یہی وجہ ہے جس وقت مفاد پرستی آئی میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جانے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی مسلمانوں کے روپ میں مرزائیت نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کو تسلیم کروانے کے لیے اپنے اخلاق کو استعمال کر کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اپنی امامت کو، نیابت کو، سیادت کو، قیادت کو انگریز کے جوتوں کے اندر ڈال کر اپنی مفاد پرستی کو تلاش کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جگہ اپنے آپ کو اس بدبخت نے اس وقت نبی ظاہر کیا تو وہ انگریز برطانیہ حکومت کا سامراج امام بن گیا اور خدا کی قسم وہ ساری دنیا اس کے جوتوں کی خاک کے پیچھے آ گئی کہ یہ بندہ مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ پروری پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا سایہ ہوں، حضور کا نائب ہوں اور اللہ کے نبی کی جگہ خدا کے اوپر سے میرے طرف وحی آتی ہے، الہام آتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، امت مفاد پرست، نبی پہ حملہ ہوتا ہے، امت مفاد پرست، صحابہ پہ حملہ ہوتا ہے، ایک وہ وقت تھا جب سیدنا ابو بکر صدیق نے تمام چیزیں اللہ کے نبی کے نام پر، دین کے نام پر قربان کر کر مفاد پرستی سے ہٹتے ہوئے اپنے قدموں کو نبی کے قدموں کے ساتھ، جسموں کو نبی کے جسم کے ساتھ، زندگی کو نبی کی زندگی کے ساتھ، پوری دنیا کے اندر سے ہٹ کر اپنے نبی کو چن کر اس کے ساتھ ہجرت کے سفر میں جا کر قیامت تک کے آنے والے حالات سیکھ کر رسول اللہ کی سیرت کا حق ادا کر کر نبی جس وقت گیا تو رخصت کرنے کے بعد بہتے ہوئے آنسو دوسروں کے ساتھ. اس میدان میں مسیلمہ قصاب نے جس وقت دنیا سے کہا کہ مجھے نبی مانو, ابو بکر صدیق نے اس وقت کھڑے ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے اس کے قتل کے فتوے جاری کر کر خدا کی قسم دنیا میں یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمان اگر مفاد پرست نہ ہو تو اس کے نبی کی توہین نہیں ہو سکتی, نبی پہ کبھی حرف نہیں آ سکتا. میرے نبی علیہ السلام کی امت آج مفاد پرست بن گئی. انگریز جو کہے کہے, کافر جو کہے کہے, یہودی جو کہتے کہتے, عیسائی جو کہتے کہتے, میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ مجھے نقصان پہنچ جائے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان, ایک وہ جماعت جو اللہ کے حکم پر قائم رہے گی, لا یزرہم من خالفہم, جو ان کی مخالفت کرے گا قیامت تک ان کو کبھی نقصان نہیں دے سکتا. رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا, جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر قائم رہے گی, کھڑی رہے گی, لا یزرہم من خالفہم, ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں دے سکتے. آج مرزائیت جو ہے وہ ختم نبوت کے تعاقب کے اندر امت مسلمہ کے اندر عورتوں کے ذریعے, مردوں کے ذریعے, دولت کے ذریعے, پیسے کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے, این جی اوز کے ذریعے, ویلفیئر سوسائٹیوں کے ذریعے, دروس کے ذریعے, ہر گھر میں, ہر محلے میں, میڈیا کے اوپر آ کر پورے ختم قرآن پر درس نبوت, درس قرآن, ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو اجاگر کر کر مسلمانوں کے محلوں میں بیٹھ کر, ان کے گھر کرائے پہ لے کر, ان کی گلیوں میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملے کرتی ہے, اور جن پہ حملے کرتی ہے وہ مسلمان مفاد پرست بن کر دین سے دور ہو چکے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ حملے کہاں سے ہو رہے. مرزائی بنتے جا رہے ہیں اور غریب علاقوں کے اندر پیسوں کی بھرمار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جگہ اپنے آپ کو نبی سمجھنے والا وہ بدبخت جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جو سوتا تھا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میری قمیض کے بٹن کھلے ہیں کہ بند, کہاں رکھ کے سوتا تھا, کہاں رکھ کے اٹھتا تھا, اور جس کے بچے اس کے متعلق لکھتے ہیں ہمارا باپ شرابی تھا, چرسی تھا, گالیاں نکالتا تھا, بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا, اور مختلف قسم کے الہام تراشیاں تھیں, اور سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق افترا کرتے ہوئے, اما فاطمہ سیدہ کے متعلق بہتان باندھتے ہوئے, اور ازواج مطہرات کے متعلق نعوذ باللہ اس نے یہاں تک لکھ دیا ہے یہ اسلام کی رنڈیاں ہیں جو میرے نکاحوں میں آئیں گی, اور یہاں تک بھی اس نے بکواس بدبختیاں کر دی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فلاں فلاں سزائیں ان کی قبر سے نکال کر دی جائیں گی, اما فاطمہ سیدہ کے متعلق یہاں تک بکواس کر دیے کہ میں سویا ہوا تھا, خواب کے اندر میں نے دیکھا میری ران پر وہ فاطمہ اپنا سر رکھ کر سو گئی ہے, اور میں نے دیکھا کہ میرا خواب بھی سچا ہے اور اس کا سر میری گود میں رکھا ہوا ہے, یہ بھی سچا ہے. یہ تمام چیزیں امت کے اندر پھیلا کر اپنے آپ کو رسول اللہ کا جانشین, ہمارے نبی کا ہم نشین, یہ کہتے ہوئے امت کے اندر افتراقیت شمار کر کر ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہوئے مسلمان امت کو نقصان پہنچاتے ہوئے ساری دنیا کا پیسہ دولت ان کی گردنوں میں ڈالتے ہوئے اور مسلمان مسلمان نہیں رہا بلکہ مفاد پرست بن چکا ہے. یہاں تک کہ مسائل آ چکے ہیں کافروں کے جلسوں میں بھی مسلمان 10-10 ہزار لے کر اپنا کلمہ بیچ کے جا رہا. نماز چھوڑنا تو ضرورت ہی نہیں, نماز چھڑوانے پر کافر کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں رہی, زکات چھڑوانے کی بھی کوئی محنت کی ضرورت نہیں رہی, جہاد سے پیچھے کرنے پر بھی اس کو محنت کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اس مرزا نے اپنی لائبریریاں جہاد کے انکار پہ بھر دی تھی, اور آج مسلمان ویسے ہی اس عمل سے بھاگتا جا رہا ہے. جو مسلمان دین کو بچا رہے ہیں, ہماری ماؤں کو بچاتے ہیں, بہنوں کو بچاتے ہیں, سرحدوں کو بچاتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں دین کی, مساجد کی, مدارس کی, اسلامی قلعوں کی, مجاہد کے بجائے ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبہ جہاد پر کڑی تنقید کر کر امت مسلمہ میں افتراقیت پیدا کی جاتی. عمل کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی. صحابہ کے دور میں سب سے پہلے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے تھے, نماز پر ڈالتے تھے, ان کی حیا پہ ڈالتے تھے, ان کی شرم پہ ڈالتے تھے, ان کی دولت پہ ڈالتے تھے. لیکن آج ہمارا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اگر کافر یہ فرض کریں کہ ہم مسلمانوں پہ محنت کریں تو کیا کریں؟
اگر یہ سوال آئے کہ ہم ان کی نماز چھڑواتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 100 میں سے ہمارے 3 نمازی بھی نہیں ہیں. اگر یہ سوال آئے کہ ہم ان کے اجتماعات ختم کرتے ہیں تو ہمارے اجتماعات بھی بالکل رسمی طور پہ باقی رہ گئے ہیں. اگر یہ سوال کریں کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ ختم کر دی جائے تو مسلمان تو اس پہ نفل پڑھ کے شکرانے کے ادا کرے گا کہ مجھے زکوٰۃ سے چھٹکارا ملا. کئی مسلمان اہل تشیع بن جاتے ہیں, فارم پہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم اہل تشیع ہیں, ہمارا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں. اور کئی بدبخت مرزائی بن کر پاسپورٹ پہ لکھوا دیتے ہیں ہم مرزائی ہیں تاکہ باہر کے ملک میں جانا ہمارے لیے آسان. بنی بنائی پلیٹ ہے. جو بندہ بھی مرزائی بن جائے فوراً برطانیہ اس کو اپنی گود میں بٹھاتا ہے, انگریز اس کو اپنی گود میں بٹھاتا ہے, فیسلٹیز دیتے ہیں, مراعات دیتے ہیں. کچے مسلمان, کمزور مسلمان, ایمان سے خالی مسلمان, کلمے سے خالی مسلمان, جو اپنے بچوں پر, بہنوں پر, ماؤں پر محنت نہیں کرتے, جن کے ایمان کچے ہیں, عمل نام کی ان میں کوئی چیز موجود نہیں ہے, وہ رات کو مسلمان صبح کافر ہوتے جا رہے ہیں اور لاکھوں روپے کے بدلے میں اپنا ایمان بیچتے جا رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ایک آدمی کو قرض دیا, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہودی سے کہا کہ میرا قرضہ واپس کر. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا اگر تو اپنے نبی کو چھوڑے گا میں تیرا قرضہ تجھے دے دوں گا. عمر بن عاص نے کہا خدا کی قسم اگر کروڑوں قرضے اس طرح کے بھی ہوں میں اپنے نبی کے قدم کی ایک مٹی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا پھر تو ایسا کر, اگر تو نہیں چھوڑتا تو یہ قرضہ قیامت کے دن مجھ سے لے لینا, جدھر تیرا نبی ہوگا اس نبی کو پکڑ کے کہنا وہ مجھ سے قرضے دلوا دے گا. عمر بن عاص کہتے ہیں 11 کروڑ درہم قرضہ اس یہودی پر. عمر بن عاص کھڑے ہو کر اس کو کہتا ہے قرضہ ادا کر. وہ کہتا ہے تو نبی کو محمد نہ مان, تو نبی کو رسول نہ مان, اس کو صرف اور صرف ایک بندہ تسلیم کر, میں تجھے قرضہ دوں گا. ایک تو قرضہ دینا ہے, دوسرا ظلم کی دہار ہے. ادھر عمر بن عاص ہے, 11 کروڑ درہم کا مسئلہ ہے, میدان مدینہ کے اندر کھڑے ہیں. عمر بن عاص اس کو کہتا ہے کل قیامت کے دن میرا رب تیرا قرضہ بھی مجھے دلوا دے گا, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن تو بدبخت آدمی مجھے کہتا ہے میں اس نبی کو چھوڑ دوں. اللہ کی قسم میں اس نبی کی جوتی کی خاک کو بھی چھوڑ کر مر جاؤں, یہ قرضے سے مجھے بہتر ہے. اللہ کی قسم میں نبی کو نہیں چھوڑ سکتا, 11 کروڑ جو ہیں درہم میں آج تجھے چھوڑتا ہوں, جا چلا جا. مفاد پرست مسلمان ہو گیا, کتنا سستا مسلمان بن گیا. آج اگر یہودیت ہمیں للکارتا ہے, عیسائیت ہمیں للکارتی ہے, اللہ نے ہمارے حکمران ہمیں وہ عطا کر دیے ہیں جو ہماری نمازوں کو بیچ گئے, ہمارے مدارس کو بیچ گئے, ہمارے قرآن پہ سمجھوتے, ہماری حدیث پہ سمجھوتے, ہماری داڑھیوں پہ سمجھوتے, ہماری ٹوپیوں پہ سمجھوتے. جدھر بھی پاسپورٹ بنتا ہے ٹوپی اتار کے بنتا ہے, ٹوپی پہنا کے کوئی پاسپورٹ نہیں بناتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ملک میں, اس دین کے نظام میں یہاں تک چلا گیا ہے جو داڑھی رکھ کر جاتا ہے آج اس کی کفار اس طرح تلاشی کرتے ہیں جس طرح کے سب سے بڑا دشمن یہ ان کا موجود ہے. اور جو داڑھی کاٹ کر جائے, پینٹ کوٹ پہن کر جائے, ان کے طریقے پر جائے, ان کی نظامت پہ جائے, اب مسلمان ختم نبوت کا دفاع کرنا چاہتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں. کہیں کہہ دیتے نہیں مرزائیت, مرزائیت کو چھوڑے, ہمیں اس چیز سے لالچ نہیں, ہمارے گھر کے مسائل, بچوں کے مسائل, دینی مسائل اگر یہ وہ حل کرتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں ہمدردیاں ملتی ہیں, وہ ہماری خدمت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہمیں کیا جانے وہ جو مرضی ہوں, ہم جو مرضی ہوں. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان کی مخالفت بھی فرض, بائیکاٹ بھی فرض, ان کو کافر کہنا بھی فرض. اگر ان کو نہیں کہا, نہیں سنا, نہیں سمجھا تو وہ بندہ بھی کفر والوں کی زد میں آ جائے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کسی مرد کے باپ محمد نہیں ہے, ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, مگر اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں. خدا کی قسم اسی مرزائیت کی بنیاد پر جس وقت ایک عورت کی آواز پر بہاولپور کی عدالت میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ
اپنے بالکل آخری پیرانہ سالی بیماری کے دوران اپنے انڈیا سے تشریف لا کر اس مقدمہ میں کھڑے ہو کر دلائل نبوت پیش کر کر مرزائیت کے دعووں کو باطل قرار دے کر بہاول پور کی یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری تجھے لوگ چلتی پھلتی لائبریری کہتے ہیں، تو جس کتاب کو دیکھ لے وہ تجھے حفظ ہو جاتی ہے، جس کو تو پڑھا دے وہ تجھے کبھی بھولتا نہیں، جو تو دیکھ لے وہ تجھے کبھی بھولتا نہیں، مگر شاید وہ سارے اعمال میرے رائے گاں چلے جائے ہوں۔ آج اس بڑھاپے کے اندر ایک بوڑھا آدمی بہاول پور کی عدالت میں عورت کی صدا پر آواز پر لبائی کہتے ہوئے جج کے سامنے آ کر اپنے نبی علیہ السلام کی نبوت کا دفاع کرتا ہے۔ عدالتیں کچہریاں جس وقت بھرتی جاتی ہیں، اللہ کی قسم اس وقت وہ بزرگ اپنے اللہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اللہ آج تک کچھ قبول ہوا کہ نہیں، لیکن خدا کی قسم آج میں رسول اللہ کے لیے جو گواہیاں دے کر نبوت کے دلائل دے رہا ہوں، مجھے یقین ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت میرے اس دعوی میں مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ مسلمان کمزور ہے، اعمال کمزور ہیں، صحابہ کے دور میں کافر محنت کرتا تھا مگر ایمان اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ ایک مسواک سے بھی وہ دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، اور آج ایٹم بم کے باوجود ہمارے سروں پر اس طرح ہیں جس طرح ابابیل پرندے بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ حالت مسلمان نے اپنی خود بنائی ہے، ورنہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ ذلیل ہوتا ہے مسلمان، نہ کسی کو ذلیل کرتا ہے مسلمان، نہ کبھی مغلوب ہوتا ہے مسلمان، نہ کبھی کسی کو ظلم کے طور پہ مغلوب کرتا ہے مسلمان۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ساتھ 24 گھنٹے اس کا رب رہے، اور جس کے ساتھ اللہ رہے وہ کبھی ذلیل اور خوار نہیں ہو سکتا۔ اللہ چھوٹا ہوا ہے، اللہ چھوٹا ہوا ہے، وہ صحابہ تھے، باہر پتہ چلتا ہے کہ اندر آٹا نہیں روٹی نہیں مسئلہ بنا ہوا ہے، اور آج بندے کو یہ پتہ چلے کہ آٹا نہیں روٹی نہیں، وہ جو 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ میری تنخواہ پوری نہیں ہو رہی، مجھے اول ٹائم لگانا پڑے گا تاکہ میری تنخواہ پوری ہو جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر کا دور جس وقت آیا، حضرت عمر نے کہا اللہ سے ڈرو، عبادت کرو، اللہ سے خوف کھاتے رہو، انشاءاللہ تمہیں شام کے علاقے سے زیتون لا کر اللہ پلیٹوں میں ڈال کر عطا کر دے گا۔ زیتون شام کے علاقے سے آئے گا اور تمہاری پلیٹوں میں ڈل کر تمہارے سامنے آئے گا، اور زیتون سے خدا تمہیں کھانا کھلائے گا اگر تم اللہ کا حق ادا کر کے اس سے ڈرتے رہو۔ اور آج مسلمان کو اس چیز کی ضرورت نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بن رہا، ہر طرف سے مسلمان مغلوبیت کا شکار بنتا جا رہا ہے۔ اللہ ساتھ ہو تو کس طرح رزق ملتا ہے؟ صحابی نے نماز پڑھی، 2 رکعت نفل تھے، وہی سجدے، وہی پانی، وہی وضو، وہی قرات، وہی تسبیحات، وہی درود شریف، وہی اذان، وہی قعدہ، وہی مسجد، وہی زمین، وہی رزق، وہی استنجا، وہی وضو، مگر وہ ایک بزرگ آدمی اپنے مسلے پہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کے مسلے پہ بھی اونٹ کی بچھائی ہوئی کھجور کی چھالیں بھری ہوئی۔ آج مسلمان قالین پہ نماز پڑھتا ہے، صحابہ فرش پہ پڑھتے تھے، آج گدوں پہ پڑھتا ہے، صحابہ کیچڑ میں پڑھتے تھے، آج اچھے فرش پہ پڑھتا ہے، صحابہ کنکریٹ پہ پڑھتے تھے۔ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ 12 طواف کرتے ہیں، ان کے خون سے خدا کی قسم پاؤں بھر جاتے ہیں، اور آدمی آ کر کہتا ہے علامہ جامی آپ نے اتنی مشقت کیوں برداشت کر لی؟ وہ جواب دیتے ہیں طائف کے اندر میرے نبی نے جس وقت پتھر کھائے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہا، جس صحابی نے آپ کی انگلیاں جدا کی تھی، اللہ کی قسم وہ صحابی اس واقعہ کو آج تک پورا بیان نہیں کر سکا، جب بھی وہ بیان کرتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا، پھر ہوش میں آ کر کہتا تھا میں نے نبی کی انگلیوں کو اس طرح جدا کیا، پھر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ علامہ جامی کہتا ہے میں نے تو خدا کی قسم 12 طواف کیے ہیں، خون ضرور نکلا ہے، مگر اس نبی کی سنت طائف والی ابھی تک مجھ سے پوری نہیں ہو سکی، اور آج تک پوری دنیا کے اندر بھی جو خون نبی کا طائف میں نکلا ہے وہ پوری دنیا میں کسی کا نہیں نکلا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا ایک قطرہ پوری دنیا کے علماء، مجاہد، نبی، صحابی، ولی مل جائیں اور سارے شہید ہو جائیں اور ان کے خون کے فوارے جہاد کے میدان میں چلے جائیں، نبی کے ایک خون کا قطرہ ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. طواف کر لیے، اس صحابی نے اسی مسلے پر جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہوں آپ ہیں، اسی مسلے پہ نماز پڑھتا ہے، جس رب سے تعلق تھا اس رب سے مانگتا ہے، اس رب سے مانگتا ہے. آج نوکری جاتی ہے نا تو بندے کی پہلی نظر ہوتی ہے صدر پر، وزیر اعظم پر، ملک کی پالیسیوں پر، ملک کے دیوال پر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نماز پوری، قرآن پورا، زکات پوری، جہاد پورا، سچ پورا، تہجد پوری، دن رات رب کو رب سمجھتے ہوئے مسلے پہ بیٹھتا ہے، اندر کھانا نہیں، کوئی چیز نہیں، نماز جس وقت پڑھتا ہے اپنے اللہ سے مانگتا ہے، غائب سے چکتی لگ جاتی ہے، آٹا آ جاتا ہے، گوند جاتا ہے، پیڑے بن جاتے ہیں، روٹیاں لگ جاتی ہیں، روٹیاں لگاتی لگاتی اس کی بیوی 15 سپارے قرآن کے پڑھتی، اندر جاتا ہے تو روٹی اس کی پلیٹ میں رکھی ہوئی، اور تھوڑی دیر پہلے بیوی کہتی تھی کہ روٹی نہیں، آٹا نہیں، سبزی نہیں، سالن نہیں، کوئی چیز نہیں. وہی مسلح پر وہ صحابی بیٹھ کر مانگتا ہے، رب اسی وقت نقد 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 مدد اس کی اتارتا ہے اور اتار کر دنیا کو بتاتا ہے، رب سے اگر تعلق جڑا ہوتا تو آج تم یہودیوں سے کیوں مانگتے، عیسائیوں سے کیوں مانگتے، مرزائیوں سے کیوں مانگتے؟ اس جیسا ظالم، خبیث، بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا جو ہمارے نبی کی نبوت کی جگہ اپنی نبوت کو تسلیم کروانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پیسے کی بھرمار کرواتے ہوئے امت کی ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے یہ کہتا پھرے کہ میں تمہیں دنیا کی سب چیزیں عطا کر سکتا ہوں مگر تم اپنے نبی کی جگہ اب مجھے نبی تسلیم کر لینا. آج امت مسلمہ کو اگر رب کی نصرت چاہیے، یہودیت سے، عیسائیت سے آزادیاں چاہیے، مرزائیت کے تسلط سے آزادیاں چاہیے اور ملک پاکستان تمام اسلامک ممالک پر ایٹمی توانائیوں کے ذریعے اسلام زرخیز ہوتا ہوا نظر آئے اور مساجد منور ہوتی نظر آئے اور مدارس اللہ کے طلباء سے بھرے ہوئے نظر آئے اور ماں باپ کے لیے ایک جنت کے تحفے اولادیں بن کر نظر آئے اور ان کی بیویاں ان کے لیے نیک بن جائیں اور ان کی مائیں مسلوں پر بیٹھ کر ان کی جنت اپنے رب سے مانگ کر ان کی جھولی میں ڈال سکتی ہے تو اللہ کی قسم اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے سامنے اس بات کو تسلیم کرو. دنیا دو ہو جائے، ہمارے سر کٹ جائیں، جسم ٹوٹ جائیں، بوٹی بوٹی ہو جائے، خاندان مٹ جائے، سب کچھ مٹ جائے، اللہ کی قسم ہم اس دھرتی پر آ جائیں کہ جس صحابی نے باغ اللہ کے نبی کے نام پر قربان کیا اور پورے مدینے والوں میں اس کی کھجور اور اس کی تجارت اور اس کا مال اتنا زیادہ مقبول تھا کہ دنیا میں تصور تک نہیں تھا کہ یہ باغ بھی کبھی اپنے ہاتھ سے نکالے گا، مگر جس وقت میرا نبی اپیل کرتا ہے اللہ کے راستے میں لے جانے کی، وہ اپنے باغ کو نبی کے نام پر اسلام کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اتر کر آجا ہم چلتے ہیں. بیوی اس کو کہتی ہے میری جوتی گھر میں رہ گئی، میں اس کو پہن کر آتا ہوں. وہ صحابی کہتا ہے میں نے اپنے نبی کے نام پر اس چیز کو اسلام کی خاطر وقف کر دیا ہے، نبی جہاں چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، اب تیری جوتی بھی اللہ کے راستے میں چلی گئی، اب تو یہ قدم اپنے اٹھا کر اپنی مسجد میں نہیں جا سکتی، پیچھے گھر میں نہیں جا سکتی، اس لیے کہ یہ وقف ہو چکا ہے، اب تن من سب کچھ میں نے اپنے نبی علیہ السلام کے نام پہ قربان کر دیا ہے تاکہ مال کی وجہ سے میرے نبی پہ کوئی تانا نہ پڑے، کوئی لانا نہ پڑے. اور آج کیا کہتے ہیں کہ تم ہماری طرف آؤ، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، ہم تمہیں دولت دیتے ہیں، ہم تمہیں عورت دیتے ہیں، ہم تمہیں گھر دیتے ہیں، ہم تمہیں بستر دیتے ہیں، ہم تمہیں لباس دیتے ہیں. ہمارا مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے، کرنا کیا پڑے گا؟ کرنا یہ ہے کہ تم اپنے نبی کی جگہ مرزا غلام قادیانیوں کو نبی تسلیم کر لو اور مرزائیت کو دین کا حصہ سمجھ لو، اور اس کے جھنڈے کے نیچے آ کر اپنی زندگی گزار لو. آپ کمزور مسلمان جس کو لاکھوں روپیہ مل رہا ہے وہ اپنے ایمان کو یہاں پہ بچا سکتا ہے. اور ہم نام کے مسلمان ہیں مگر ہمارے کئی مسلمان مرزائی ہیں. دوستی تعلقات, پراپرٹیاں مشترک, کرائے پہ جگہ دینا, ان کی معاونت کرنا, ان کی نصرت کرنا, اور ساری دنیا کے اندر ڈنمارک جس وقت ہمارے نبی کے تمام تصویریں خاکے بناتا ہے تو مسلمان سڑکوں پہ آتے ہیں, لیکن جب وہ خود مرزائیوں سے تعلقات رکھتے ہیں تو یہ ان ڈنمارک والوں سے بھی زیادہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. وہ تو کافر ہیں, جو مرضی وہ کرے ان کا کفر ہے, اللہ ان کو یہاں پکڑے وہاں پکڑے. اس لیے میرے محترم بھائیو, دوستو, بزرگو, یہ جوان کا, بوڑھے کا, امیر کا, غریب کا, نمازی کا, غیر نمازی کا, یہ کسی کا مسئلہ نہیں, یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے کہ آج ہم اپنے اللہ کو اور اس کے نبی کو راضی کر جائیں. اللہ ہماری ان زمینوں پر ایمان کی شادابیاں نازل فرما کے ہمارے ملکوں کو ایک خوبصورت اسلامک بلاک بنائے گا. اور اگر آج ہم نے اللہ کو شرک کے ذریعے ٹھکرایا, نبی کو بدعت کے ذریعے ٹھکرایا, اور صحابہ کو گستاخی کے ذریعے ٹھکرا دیا, ایک بندہ اہل تشیع سے مل گیا, دوسرا مرزائیت سے مل گیا, تیسرا مشرکوں سے مل گیا, تینوں طبقوں نے پوری دنیا کے دین کے اسلامی مرکزوں کا بیڑا غرق کر دیا, اور وہ بیٹھ کر اللہ سے مانگے تو اللہ کیا دے گا؟ کراچی ہو, بلوچستان ہو, سب ہمارے مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہماری بہنیں ہیں, مائیں ہماری مائیں ہیں. یہ فتنے, عذاب, یہ سب کچھ ہوتا تو اللہ کے حکم سے ہے نا, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے, اور اللہ ناراض ہے. اللہ اگر راضی ہو تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے, نبی علیہ السلام کو ناراض کیا ہوا ہے, صحابہ کو ناراض کیا ہوا ہے. وہی بات آ گئی کہ میں نے جو عرض کی کہ اب کافروں کو ہماری نماز پہ محنت کی ضرورت نہیں, زکوٰۃ پر ان کو ضرورت نہیں, جہاد پر ان کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے اوپر محنت کرنے کی, صدقات پر ان کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے اوپر محنت کرنے کی, اگر وہ ہماری ٹوپی اتروانا چاہیں تو ان کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں, اگر ہمارے لباس شرعی اتارنا چاہیں ان کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں, اگر ہماری داڑیاں اتروانا چاہیں ان کو کسی محنت کی ضرورت نہیں. اس وقت صرف ہمارے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بچ گیا ہے, اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کی ایک امید کی آخری کرن نظر آتی ہے. اللہ کے لیے بھائی اس کلمے کو بچاؤ, اور اس کلمے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کافر کو اپنے پاس سے دور رکھو, اور وہ دور رہتا ہے نماز سے, قرآن سے, آیت الکرسی سے, زکات سے, صدقات سے, اعمال سے, مساجد سے, مدارس سے. ورنہ اصلیت ہماری یہ ہے, ہم اوپر سے مسلمان نظر آتے ہیں اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے, کوئی ہمارے اوپر محنت کی ضرورت نہیں. اس لیے وہ ہمارے کلمے کو چھین رہے ہیں, ہماری مساجد کو بند, مدارس کو بند, اسلامک مراکز کو بند. طلباء پہ ظلم, علماء پہ ظلم, مدارس پہ ظلم, عوام پہ ظلم, بچیوں پہ ظلم, امت پہ ظلم, سب پہ ظلم جو ہو رہا ہے وہ ہماری کرتوتیں, بد عملیاں, بد فیلیاں, سودی کھانا, انشورنس کی زندگیاں, اندر کچھ باہر کچھ, چند گھڑی مسجد میں باقی ساری کائنات دنیا میں, زبان اللہ کے نام کے ساتھ, دل اندر سے ہمارے بالکل سیاہ ہو چکے ہیں. اللہ سے توبہ ہر بندہ کر کر اپنے رب سے تعلق جوڑے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی چکیاں اللہ چلائے, اور ہم ان کے بھیک کے مانگے ہوئے نہ آئیں, اور ہمیں اپنے حکمران صدارت وزارت سے کوئی واسطہ نہ رہے, اپنے اللہ سے جڑ کر اپنے اس ملک میں اپنے نبی کے دین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھیں, اور اس پہ چلتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں, اور آخرت میں نبی سے یہ کہہ کر آئیں ہم نے نہ شرک کیا, نہ بدعت کی, نہ ہم نے کوئی گستاخی کی, نہ ہم نے مرزائیت سے تعلق جوڑا ہے, ہم خالص صفاف مسلمان ہو کر ہیں. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.